तो अल्लाह ऐसे लोगों को हदायत नहीं दिया करता। कैसे लोगों को? अल कौमुल ज़ालिमीन, जो जुल्म करने वाले हैं। सूरत अल अहकाफ आयत 10 के आखिर में क्या कहा? इन अल्लाह ला यहदी अल कौमुल ज़ालिमीन, के अल्लाह जो जुल्म करने वाली कौम है उसको हदायत नहीं दिया करता। आयत नंबर 11 जो है इस सिलसिले में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि अहले मक्का करते क्या थे, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते। और एक रवायत है कि उमर बिन खताब रजी अल्लाह अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे तो उनकी एक कनीज जिसका नाम जुनैरा था, पहले मुसलमान हो गई थी, ये उसको उसके इस्लाम लाने पर मारते। कौन मारता? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, और धमकियां देते कि किसी तरह ये इस्लाम को छोड़ दे। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब उसको मारते मारते थक जाते तो कहते कि मैंने तुझे तरस खा कर नहीं मारना छोड़ा, बल्कि थक गया हूं इसलिए तुझे मारना जो है वो छोड़ दिया है। और कहते हैं कि वो जुल्म सहते सहते अंधी हो गई थी। और अहले मक्का में से जो थे वो कुछ लोगों ने उनको ये ताना दिया था कि हमारे बुतों की तुझ पर मार पड़ी इसलिए तू अंधी हो गई ना। तो उसने कहा था कि नहीं, मतलब ये मेरे रब की तरफ से है। और कहते हैं उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला तू मुझे ठीक कर दे। और सुबह जब सोकर उठी तो उनकी आंखों की बिनाई वापस आ चुकी थी, बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो बहरहाल आप इनके हालात सीरत सहाबियात में, तज़कारे सहाबियात में पढ़े तो अंदाजा कर सकती हैं। तो अब क्या है कि कुफारे कुरैश कहा करते थे कि इस्लाम कोई अच्छी चीज होती तो जो है ये हकीर औरत इसमें हमसे आगे ना होती। कभी जैसे और हजरत बिलाल रजी अल्लाह नो, सुहेब रूमी रजी अल्लाह नो, हजरत अमार बिन यासिर रजी अल्लाह नो, हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हा, और भी जो भी गुलाम थे और गरीब लोग थे वो जो इस्लाम उन्होंने जब कबूल किया, कलमा पढ़ा, और ज्यादातर ऐसे ही लोग थे नबियों पर शुरू शुरू में जो लोग ईमान लाए, तो कौम के गरीब लोग गुलाम तबका। तो अहले मक्का कहते थे कि हम अच्छे हैं क्योंकि दुनिया की दौलत नेमत सरदारी बाग बागीचे माल औलाद तो हमारे पास है, तो हम हैं अल्लाह के प्यारे। अगर इस्लाम जो है वाकई कोई अच्छी चीज होती तो इसमें भी हम आगे बढ़े हुए होते। तो यहाँ पे इनकी इस जहनीयत को पेश किया जा रहा है। फकाल अल्लादीना, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कफारू कुफर किया, लिल्लादीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, लव कान खैरन, अगर वो होता बेहतर। क्या चीज बेहतर होती? इस्लाम, ईमान, कुरान, रसूल का साथ देना। मा सबकूना इलई, वो ना दौड़ पड़ते हमसे इसकी तरफ, तो वो इस पर हमसे सबकत ना ले जाते। सबक होता है ना, सबक आगे बढ़ना, कदम आगे रखना, तो सबकत ना ले जाते हम पर इलई इसकी तरफ, कुरान रसूल का साथ देने में ईमान लाने में वो हम पर सबकत ना ले जाते। वह इज्लम या तदू बही, और जब ना हदायत पाई उन्होंने, फसा यकूलूना, तो अनकरीब कहेंगे हाजा इफ्कुन कदीम, ये झूठ है पुराना। तो आप देख लीजिए कि अहले मक्का की ये जहनियत बताई जा रही है अपने अनाद और जिद की बिना पर। कहते थे कि बस ये झूठे मजामीन हैं। इफ्क, इफ्क क्या होता है? किसी चीज को सही रुख से मोड़ देना। सराफा के मानी क्या होते हैं? बस ऐसे खाली रुख मोड़ना, ऐसी चीज को फेर देना। लेकिन इफ्क होता है सही रुख से मोड़ देना। तो इफ्क ये है, इफ्क कदीम पुराना। और आपको ये बात के इफ्क कदीम से क्यों कहा जा रहा है, होती आई है कि हर झुटलाने वाले ने नबी की बात को जो है वो इफ्क कदीम ही कहा। जो भी अल्लाह की किताब थी ना उसको यही कहा कि ये तो पुरानी बात है। मिन कबल ही, और पहले इससे, किताब मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की किताब थी, इमाम व रहमा, रहनुमा और रहमत। अब आप देखें कि तौरात की दलील लाई जा रही है, और जो लोग कहते हैं ना कि ये जो शहदा शाहिद, उनसे मुराद मूसा अलैहिस्सलाम नहीं है, वो ये कहते हैं कि इसी सूरत में भी मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात का जिक्र तो वाजे तौर पर आया है, तो फिर उनका इस तरह गुमनाम लेने की जरूरत क्या थी। तो बहरहाल अब क्या कहा कि इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब नाजिल हो चुकी थी, अमीन कबले ही किताब वो मूसा, मूसा अलैहि सलाम की किताब, और किताब की हैसियत क्या थी? इमामन, रहनुमा व रहमा, और रहमत। तभी होता है ना कि इंसान जो है वो इमाम होते हैं, और इमाम के मानी क्या होते हैं, इमाम की इक्तदा लाजमी होती है, जिंदगी के मामले में किताब की इक्तदा वाजिब होती है। जैसे मस्जिद में नमाज जब पढ़ते हैं तो इमाम को फॉलो करते हैं ना, और इमाम जब तक सलाम ना फेर ले, सलाम नहीं फेरना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए इमाम से, दाई तरफ जब सलाम इमाम फेरे तो रुके रहना चाहिए, जब वो बाई तरफ फेरे तो फिर जो है मुक्तदी दाई तरफ फेरेंगे। और वैसे भी रुकू और सुजूद में जब वो रुकू में चला जाए तो फिर उसके बाद सारे मुक्तदी जो है वो रुकू में जाते हैं। तो जिस तरह नमाज में इमाम की इक्तदा लाजिम है, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी के मामले में किताब को फॉलो करना जो है वो लाजिम है। तो इमाम जो है वो किस लिए होता है, ताकि इमाम जो है वो उसको फॉलो किया जाए। तो किताब जो थी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी तौरात बनी इसराइल के लिए, वो इसीलिए थी कि लोग उसको अपना रहनुमा बना लेते। इमामन जो है वाहिद है, और इसकी जमा क्या है, आइम्मतुन, आइम्मतुन वो रहमत और रहमत। और रहमत के मानी क्या है कि तौरात जो थी वो लोगों के लिए रहनुमा थी, और रहमत कैसे थी कि अगर लोग उससे हदायत हासिल करते तो फिर वो जो है वो अल्लाह की रजा को पाते और जन्नत को पाते, तो फिर इस तरह किताब उनके लिए रहमत बन जाती। वह हाजा किताबुन, और ये किताब मुराद है कुरान मजीद। अब यहां पे अल्लाह ताला अपने एहसान का इजहार कर रहे हैं कि ये किताब कुरान मजीद क्या है, मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाली है, सच्ची किताब है और सदाकत की तस्दीक करती है। किस तरह, लिसानन अरबियन, अरबी जबान में, जबान अरबी में कुरान मजीद जो है वो तस्दीक करने वाली है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को जो नाजिल किया तो कैसे नाजिल किया कि अरबी जबान में नाजिल किया, और कुरान मजीद भी तस्दीक करने वाला है। तो कुरान के हक में तौरात की शहादत का हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरह तौरात की किताब जो थी इमाम और रहमत बनकर आई, बिल्कुल इसी तरह कुरान भी जो है हुदन व रहमत बनकर आया, बुशरा बनकर आया। वहाजा किताब मुसद्दिकुन, और ये किताब है तस्दीक करने वाली। किताब भी तौरात की तस्दीक करती है, और तौरात ने कुरान मजीद की तस्दीक की, ठीक है ना। और लिसानन अरबियन, अरबी जबान में, अल्लाह ताला अगर कुरान को किसी और जबान में नाजिल करते तो फिर लोगों के लिए कितनी मुश्किल हो जाती। तो ये अल्लाह ताला का लोगों पर एहसान है। और फिर आगे कुरान मजीद को जो है वो नाजिल करने का मकसद बताया जा रहा है, और कितने मकासिद बताए जा रहे हैं, दो मकासिद। पहला क्या है, लियुनज़िरल लज़ीना, ताकि वो डराए लोगों को। तो पहला मकसद है इंज़ार, डराना, डराना उनके गुनाहों पर और उनके अंजाम पर। और डराना किनको है, लोगों की भी दो किस्में हैं। कुरान जब पेश किया गया, जब पैगंबर आया, तो लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए, एक नेक और दूसरा बद, एक जुल्म करने वाले और दूसरे मोहसिनीन। तो पहला ग्रोह कौन सा था जिन लोगों को डराना था किताब को, अल्लज़ीना ज़लमु, जो लोग जालिम हैं। वह बुशरा और खुशखबरी है, लिल मोहसिनीन, नेकोकारों के लिए। तो दो ग्रोह हैं, पहला कौन सा है, अल्लज़ीना ज़लमु, और दूसरा कौन है, मोहसिनीन। तो किताब का असल मकसद क्या है, नंबर एक अंजार और नंबर दो बुशरा। पैगंबर क्या है, नजीर और बशीर बनकर, और किताबें भी इसी मकसद को पूरा करने के लिए आईं। और लोग दो ग्रोहों में तकसीम हो गए, एक जलम, जुल्म करने वाले, शिर्क करने वाले, पैगंबर का इनकार करने वाले, पैगंबर को कहने वाले कि तुमने कुरान इस तरह का हूं कि तूने इसको घड़ा है, और कुरान को इफ्कुन कदीम कहने वाले, हाजा से मुबीन कहने वाले। मोहसिनीन कौन थे, मोहसिन हासिन नून से है, और एहसान की तारीफ क्या है, आप याद कर चुकी हैं कि अंता बुदल्लाह का अन्न का तराहू फइल्लम तकुन तराहू फइन्नहु यराक। तो तू इस तरह अल्लाह की इबादत करे गोया के तू इसको देख रहा है, और अगर तू उसको देख नहीं रहा یہ کیفیت نہیں ہے تو پس بے شک وہ تجھے دیکھتا ہے. انت عبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. تو یہ ہے احسان. تو احسان کے درجے کی نیکی کرنا کے معنی کیا ہے کہ جب نبی نے قرآن کو پیش کیا, دعوت کو پیش کیا, تو جو صحابہ تھے انہوں نے حسن کے ساتھ, خوبی کے ساتھ, ظاہری خوبی کے ساتھ بھی اور باطنی خوبی کے ساتھ بھی, بہت کمال کے ساتھ, جمال کے ساتھ انہوں نے اس کو قبول کر لیا. یہی بات ہے وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ, اور خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے. اب محسنین جو ہے اس کا تعارف کروایا جا رہا ہے. یہ محسنین کون ہیں؟ محسنین جو ہیں کیسی ان کی شکل ہوتی ہے, کیسی ان کی عقل ہوتی ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ربنا الله, اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پر قائم رہے. تو محسنین جو ہے کن کو کہا جاتا ہے؟ ایمان لانے والے اور پھر اس پر جم جانے والے. یہی بات آپ سورت حامیم سجدہ میں بھی پڑھ چکی ہیں, 24 پارہ حامیم سجدہ. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. بہل آگے بھی آیتیں ہیں, چلتی ہیں. سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 سے آپ لیں, اور آیت نمبر جو ہے 36 تک, اس میں کہ جو محسنین ہیں ان کی انفرادی زندگی ایسی ہوتی ہے, پھر ان کی اجتماعی زندگی ایسی ہوتی ہے, پھر اس کے ساتھ ہی ایمان اور استقامت کے ثمرات آپ نے پڑھے تھے. اور ایمان کی پھر تعریف کیا پڑی تھی, استقامت کی کیا تعریف؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا مگر ان میں سے اکثر کافر ہو گئے. ثابت قدم وہ شخص ہے جو مرتے دم تک اسی عقیدے پر جمع رہے. یہ ایمان اور استقامت دو دنوں کی, دو راتوں کی, چند گھڑیوں کی, چند محفلوں کی داستان نہیں ہے, پوری زندگی کی داستان ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی تشریح یوں کرتے ہیں, پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا, اس کے سوا کسی دوسرے معبود کی طرف توجہ بھی نہ کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت اس کی تفسیر کی, ایک مرتبہ منبر پر یہ آیت تلاوت کی, یہ حامیم سجدہ کی جو آیت ہے آیت نمبر 30, پھر فرمایا خدا کی قسم استقامت اختیار کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو گئے, لومڑیوں کی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دوڑتے نہ پھرے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہی خوب کہا کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا, یہ ہے استقامت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ بھی سنہرے الفاظ ہیں کہ اللہ کے عائد کردہ فرائض فرما برداری کے ساتھ ادا کرتے رہے. تو اس سے جو ہے پھر کیا بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو احسان کے درجے کی جو نیکی کرنے والے ہیں, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ اس پر قائم ہو گئے, پھر اس پر ڈٹ گئے, پھر اس پر وہ جم گئے. تو پھر اس کے معنی کیا ہیں کہ اللہ یعنی ربون اللہ کہا تو پھر ان کا حال کیا ہے کہ یہ ایک محض ایک کلمہ یا عقیدہ نہیں ہے. آپ توجہ کریں کہ ربون اللہ یہ ایک کلمہ نہیں ہے, یہ محض ایک عقیدہ نہیں ہے, یہ ایک مکمل نظام زندگی کا اقرار ہے. زندگی کی تمام سرگرمیوں کا یہ عنوان ہے, ربنا اللہ، ربنا اللہ زندگی کی تمام سرگرمیوں کا نام ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب، سوچ میں، نظریات میں، اعمال میں، دنیا میں پورے جو تعلقات ہوں بس اسی کے تحت اللہ کی بندگی، اسی سے ڈرنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، رخ اسی کی طرف، تمام ذرائع وسائل اللہ ہی کے ہیں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی سے کوئی طمع اور لالچ نہیں، ہر سرگرمی، سوچ، تقدیر اسی کی طرف سے ہے، ہر چیز میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مطلوب ہے، وہی فیصلے کرے گا، شریعت اور قانون بھی اسی کا، ہدایت اور رہنمائی بھی اسی کی، ہمارا رابطہ بس اور بس صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ تو الفاظ نہیں، ایک عقیدہ ہے، پوری سرگرمیوں کا یہ عنوان ہے، جم جانا اس پر، کیا ہے کہ جو نظام شریعت ہے اس کو قبول کر لینا، دل کا اس پر مطمئن ہو جانا، خیالات اور تصورات میں جو ہے پھر جم جانا، شک کا دور ہو جانا، اس تیقن کی کیفیت پیدا ہونا، ملان، رجحانات میں ہی ختم ہو جائے، یہ دل نہیں چاہتا، یہ دل نہیں مانتا، اور بس لوگ تو ایسے رہ رہے ہیں، اور کینیڈا اور امریکہ اور برطانیہ اور آسٹریلیا اور پھر دنیا کی جو دلچسپیاں ہیں، ڈفرینٹ جو ازم ہیں، یہ پیئر پریشر، یہ کول لگنا، یہ دنیا کے مال پر پھسل جانا، اس کو استقامت نہیں کہتے۔ پھر بہت سے مقامات آتے ہیں پھسلنے والے، لیکن وہ پھسلتے نہیں ہیں، پھر وہ لومڑی نہیں بنتے، پھر وہ بھیڑیا نہیں بنتے، درندہ نہیں بنتے، پھر وہ کیا کرتے ہیں، ربنا اللہ کہتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں، ثم استقاموا، پھر وہ قائم رہتے ہیں، جوانی بھی اسی پر، پھر بڑھاپا بھی اسی پر، زندگی بھی اسی پر، پھر موت بھی اسی پر، فلا خوف علیہم، بس نہیں خوف ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اب ان کے لیے کوئی ڈر پریشانی کا مقام نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہی ہے کہ جب وہ ربنا اللہ کہیں اور اس پر جم جائیں تو پھر وہ ڈرے کیوں، پھر وہ پریشان ہوں کیوں، تو نہ ماضی کا غم ہے اور نہ ہی مستقبل کا کوئی خوف ہے، پھر ہے کیا ان کے لیے، اولئک اصحاب الجنتی، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت والے ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ہے اس کا جو تھے وہ عمل کرتے۔ تو جنت ہے کیا، لطیف اور نفیس دنیا، لطیف ترین سرگرمیوں کی دنیا، جہاں دلچسپ ملاقاتیں، پر لطف مشاہدات، آفاقی سطح پر گفتگویں، دور تک دیکھتے ہیں، دور تر مخاطب کرتے ہیں، ہر قسم کی محدودیت اور ناخوشگواری کا خاتمہ، یہ جنت ہے۔ تو یہ جنت ملے گی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے استقامت اختیار کی۔ تو آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک قرآن کو ماننے اور نہ ماننے کا جو انجام اور نتائج بتائے گئے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو ہیں کیا کرتے ہیں کہ جو اگلی آیات ہیں 15 سے لے کر 20 تک، یہ دوسرا حصہ ہے، اور یہ حصہ ہے کہ جو ماننے اور نہ ماننے والے جو دو نمونے ہیں، جو دو انسان کے کردار بن جاتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، سوچوں کا زاویہ، سوچوں کا رخ اور سوچوں کا تعین جب تبدیل انسان کر لیتا ہے، اپنے محور کو بدل لیتا ہے، تو اسی کے مطابق انسانی نمونے بن جاتے ہیں۔ تو انسانی فطرت کے اللہ تعالیٰ نے دو نمونے دکھائے ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ پہلا نمونہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، اور وصیت کے معنی کیا ہوتے ہیں، تاکیدی حکم، اور احسان کے معنی ہے حسن سلوک، اور تاکیدی حکم جو ہے اس میں کیا چیز ہوتی ہے، کہ وہ حکم جو بڑی تاکید کے ساتھ کیا جائے، ایسے ہی نہیں بلکہ تاکیدی حکم. تو ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا کس سلسلے میں؟ بے والدیہ، اس کے والدین کے بارے میں. اصل میں والدین ہے، ٹھیک ہے نا، نون گر چکا ہے اور والدین تثنیہ کا صیغہ ہے. والد، دو والد کہہ کر اصل میں ماں اور باپ دونوں مراد ہیں. تو انسان کو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وصیت کی، کیا تاکیدی حکم دیا؟ احسانا، احسان کا. اور احسان کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیکی کو کرنے کا کمال درجہ. جب انسان کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو بہترین انداز میں، خوبصورت انداز میں، ظاہری حسن کے ساتھ بھی، باطنی حسن کے ساتھ بھی، کمال درجے پر، جمال کے طور پر اس نیکی کو جو ہے وہ انجام دے. تو دونوں والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن تاکید کا جو ہے وہ حکم دیا. لیکن ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ کے درجے پر مقدم ہے. وہ کس طرح سے؟ یہ آیت دلیل ہے. کہا کہ حملت امہ، پیٹ میں رکھا اس کو اس کی ماں نے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے اس بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھایا، پیٹ میں رکھا قرہن تکلیف سے. وضعته، اور جنا اس کو. وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز اٹھائی بھی ہے اس کو نیچے رکھ دیا جائے. تو حمل کا اپوزٹ ہے وضع. وضعته، اور اس کو جنا، اس کو نیچے رکھ دیا کرہا تکلیف سے. اور آپ یہ کاف راہا سے پڑھ ہی چکی کہ اگر یہ لفظ جو ہے کرہن ہو تو اس مشقت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی وجہ سے برداشت کرنا پڑے. اور کہتے ہیں کرہن ہو تو اس محنت اور مشقت کا نام ہے جس پر اس کو کوئی دوسرا آدمی مجبور کرے. تو اب کیا کہا کہ اس کی ماں نے اس کو جو پیٹ میں رکھا تو بھی تکلیف سے، وضعته کرہا جب اس کو پیدا کیا تو بھی تکلیف سے، وحملہ اور اس کا پیٹ میں رکھا جانا، اس کا جو حمل ہے، وفصالہ اور فاصلہ اور اس کا چھوڑانا. آپ کو پتا ہے نا فصل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الگ کرنا ہے نا، الگ کے لیے بھی آتا ہے نا. تو وفصالہ اور اس کا الگ کرنا، اور الگ کرنا کیا ہے کہ اس کا دودھ چھڑانا. وفصالہ اور بچے کا دودھ چھڑانا، تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 30 شہر، 30 مہینے. 30 مہینے. اور 30 ہوتا ہے 3 اور 30 ہوتا ہے 30. تو 30 مہینے اس میں لگے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں تک ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ جب 30 مہینے اس کو ماں کو حمل چھڑانے میں لگے تو پھر ہم آغاز میں آتے ہیں. تو آغاز میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تاکیدی حکم دیا ہے. اور یہ بات آپ جو ہے کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے، آپ سورت انعام میں بھی پڑھ چکی ہیں، ہے نا. آپ جو ہیں وہ سورت نساء میں پڑھ چکی ہیں، البقرہ میں پڑھ چکی ہیں، سورت بنی اسرائیل میں پڑھ چکی ہیں اور سورت لقمان میں بھی. تو بہت سی قرآنی آیتوں کو آپ جمع کر سکتی ہیں دلیل کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سب سے بڑا حق انسانوں پر اللہ کا ہے اور اللہ کے بعد انسانوں میں سے والدین کا ہے. تو والدین کا انسان پر بہت بڑا حق ہے. تو اس کی دلیل میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا فرمایا. بس ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ما حق الوالدین علی ولدہما؟ قالہما جنتک و نارک. یہ پوچھا اس نے کہ والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے. معنی کیا ہے؟ کہ ان کے حقوق ادا کرو گے، ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر ان کا حق نہ پہچانو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اور پھر آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ والدین سے حسن سلوک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ احسان کے درجے کی نیکی کرنی ہے نا؟ اور احسان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ احسان کے درجے کی جو نیکی ہوتی ہے وہ عام نیکی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ والدین کا ادب کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی رضا جوئی جو ہے اس کا اہتمام کرنا۔ تو احسان کا درجہ جب کہا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس میں جو ہے وہ ادب، تعظیم، اطاعت، رضا، خدمت سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اس شخص کو بھی آپ نے کیا کہا کہ گویا وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ پھر اسی طرح یہ حدیث بڑی خوبصورت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی حججت بی امی، میں نے اپنی والدہ کو حج کروایا، من الیمنی علی ظہری، کہ میں نے اپنی ماں کو یمن سے اپنی پیٹھ پر لادا اور پھر اس کو حج کروایا، وَطُفْتُ بِحَلْ بَيْت، اور وہی ظہری یعنی پیٹھ پر رکھے رکھے ماں کو میں نے کیا کیا، اس کو جو ہے بیت اللہ کا طواف کروایا، وَسَعَيْتُ بِهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَا، صفا اور مروہ کے درمیان پھر اس کو صحیح کرائی، وَوَقَفْتُ بِهَا مِنْ عَرَفَات، پھر اسے لیے ہوئے عرفات گیا، وَدَلَفْتُ بِهَا إِلَى الْمُزْدَلْفَا، اور پھر اسے لیے مزدلفہ آیا، وَرَمَيْتُ لَهَا الْجِمَارَ بِمِنَا، پھر منا میں کنکری ماری اسے لے کر، فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ، میں نے یہ سارا کچھ کیا، وہی عجوزن، عجوزن کے معنی کیا ہے؟ اور وہ ہے نہایت بوڑھی، لا حراکا بہا، ذرا بھی حرکت نہیں کر سکتی، وانا احملھا علی ظہری، میں نے یہ سارے کام اپنی پیٹھ پر لیے ہوئے انجام دیے، فہل ادیت حقھا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ قال لا، فقال الرجل ولما، آپ نے جب کہا نہیں تو شخص حیران ہو گیا کہ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأنها فعلت ما فعلت بك في صغرك وهي تتمنى حياتك، آپ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اس نے تمہارے بچپن میں تمہارے لیے ساری مصیبتیں جھیلی اس تمنا کے ساتھ کہ تم زندہ رہو، وانت فعلت ما فعلت بها وانت تتمنى موتها، اور تم نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اس حال میں کیا کہ تم اس کے مرنے کی تمنا رکھتے ہو۔ جو والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو اولاد کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، ایک بیٹا دھکا دیتا ہے تو وہ دوسرے بیٹے کا انتظار کرتے ہیں، دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ لو ابھی کل ہی تو امی کو میں اپنے گھر لے کر گیا تھا اور اب پھر میری باری آ گئی، تو چھوٹا کیوں نہیں سنبھالتا، چھوٹا کہتا ہے کہ لو اتنے دنوں سے میں نے رکھا ہوا ہے تو بڑا کیوں نہیں سنبھالتا، اور والدین جو ہے نا بوجھ بن جاتے ہیں۔ اور آپ اپنے گھروں کو دیکھیں، اور ساس اور سسر پر جب جو ہے وہ ان کی خدمت کرنے کو دل نہ چاہے تو اپنے بوڑھے والدین کا خیال کیا کریں کہ آپ کی بھابیاں جب آپ کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، جب میری بھابیاں میرے والدین کے ساتھ اگر وہ اچھا سلوک نہ کریں تو میرا اور آپ کا دل کتنا دکھتا ہے۔ تو ہم بھی تو کسی کی بھابی ہیں نا، اور ہم کسی کے والدین کے ساتھ جو ساس سسر کے طور پر ہمارے گھروں میں ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر ان کی جو اولاد ہے ان کا دل کتنا دکھے گا نا، اور ان کے کتنے حقوق ہیں۔ اور اس حدیث سے ماں کے حق کا پتہ چلتا ہے نا، اور آپ نے قرآن کی اس آیت میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو دونوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، پھر ماں کا حق زیادہ بتایا، ماں کا ذکر خاص طور پہ کیا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ودیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے۔ تمام نبیوں کو اللہ نے اس کی تعلیم دی، تمام مذاہب میں یہی بات، تمام جو انسان ہیں ان کے شعور میں یہ بات آتی ہے کہ والدین کا حق سب سے پہلا ہے۔ پھر اس نے بھی ماں کا درجہ زیادہ، اور یہ جو حقیقت کیا ہے کہ ماں پرورش جب کرتی ہے تو ماں زیادہ مشقت اور تکلیف اٹھاتی ہے. آپ اپنے اوپر غور کریں کہ جب ماں بنے تو اپنی ماں کی قدر آئی. اور آپ ان آیت کے الفاظ پر غور کریں اور اس میں بھی جو ہے وہ کیا بات سامنے آتی ہے کہ ماں کی مشقتوں کے لیے جن الفاظ کا انتخاب اللہ نے کیا ان کا تلفظ بھی مشقت کا اظہار کرتا ہے. اگر آپ ان حروف کو ادا کرنا چاہیں, حملت امه کرها وودعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا, ہے نا؟ تو الفاظ بھی جو ہے نا مشقت والے ہیں, الفاظ ہی مشقت کا اظہار کرتے ہیں اور الفاظ کی آواز اور ترنم جو ہے اس میں بھی جدوجہد, مشقت, تھکاوٹ کا اظہار ہوتا ہے. تو یہ جو اللہ نے ماں کی تعریف کی ہے یہ ماں کے کردار کی بلندی کو ظاہر کیا ہے. ماں کی مشقتیں, اس کی ماں کی محبتیں, ماں کی جدوجہد, ماں کا نہایت ہی کریمانہ انداز, ماں کا شریفانہ برتاؤ, سب کچھ سمیٹ کر ان الفاظ میں رکھ دیا ہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت ہمیں حدیث بھی ملتی ہے اور اس حدیث سے بھی ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے. اور سوال کیا کرتا ہے, وہ یہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کس کا حق خدمت مجھ پر زیادہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی اس کے اس سوال پر جو ہے وہ کیا کہا, آپ نے فرمایا تیری ماں کا, سل امہ کا. انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون, ثم امک. فرمایا تیری ماں. انہوں نے پھر پوچھا, کہا ثم امک, تین دفعہ آپ نے کہا. انہوں نے پھر کہا کہ اس کے بعد کون, پھر کہا ثم اباک, پھر اس کے بعد تیرا باپ, ثم ادناک فادناک. انہوں نے پوچھا پھر اس کے بعد, پھر آپ نے کہا کہ ثم ادناک ثم ادناک. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تین دفعہ ماں کے لیے کہا, چوتھی دفعہ باپ کے لیے کہا, اور پھر جو ان کے قریبی ہیں, پھر جو ان کے قریبی ہیں. تو بہرحال اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ماں کے تین حقوق جو سامنے رکھے گئے تو یہ آیت بھی ماں کے تیرے حق کی طرف اشارہ کرتی ہے. پہلا حق ماں کا کیا ہے, حملت امہ کرہا, کہ اس کی ماں نے اسے مشقت اٹھا کر پیٹ میں رکھا. دوسرا حق کیا ہے, وودعته کرہا, مشقت اٹھا کر اس کو پیدا کیا. اور تیسرا حق کیا ہے کہ اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے, وحملہ وفصالہ 30 شہرا. اور ایک حدیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے کندھے پہ اٹھا کر ماں کو حج کروایا تھا نا, تو آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ تو نے تو اس کی درد زے میں سے ایک درد زے جو ہے نا اس کا بھی حق ادا نہیں کیا, کہ تجھے جنتے وقت جو ماں نے تکلیف اٹھائی تھی تو ایک بھی جو ہے نا اس کا حق تم نے ادا نہیں کیا, ایک سانس کا بھی. تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ والدین دونوں سے اس نے سلوک کرنا چاہیے اور ماں جو ہے اس حق کی زیادہ جو ہے وہ محتاج ہے. اور ماں جو ہے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تب بھی بچہ ماں کا خون چوستا ہے, اور جب وہ باہر بچہ پیٹ سے آ جاتا ہے تب بھی ماں کو نچوڑتا ہے. اور ماں جو ہے نا بعض اوقات باپ اور بچوں دونوں کے درمیان جو ہے وہ سینڈوچ بن جاتی ہے. ایک طرف شوہر جو ہے اس کا آنکھیں دکھانا, اس کا باتیں کرنا, اور دوسری طرف بچوں کا جو ہے نا وہ آنکھیں دکھانا. کبھی ایک طرف شوہر ہوتا ہے, کبھی دوسری طرف اولاد ہوتی ہے, اور ماں جو ہوتی ہے وہ بیچ میں ہوتی ہے. اور ابھی بھی میں آپ کے سامنے یہ جو سائنس ہے اس کی ایک بات رکھنا چاہتی ہوں, کیونکہ اب سائنس کا علم بہت ترقی کر گیا کہ عورت کے انڈے کے ساتھ جب مادہ منویہ کا جرثومہ ملتا ہے, جب مرد کا وہ جو بنا منی ہے وہ ملتی ہے, تو رحم مادر کی دیواروں سے چپکنے کی کوشش کرتا ہے, اور رحم کی دیوار سے چپکتے ہی اب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے سے ملا تو جو یوٹرس ہے उसकी दीवार के साथ चिपकते उसको खाना शुरू कर देता है। इसके अंदर खाने की सलाहियत होती है, ये रहम की दीवारों को दीमक की तरह चाटना शुरू कर देता है। जिस जगह ये खाना शुरू करता है वहां माँ का खून जमा होता है और एक छोटा सा हौज बन जाता है, वो चाटता जाता है, खून बढ़ता जाता है। और ये अंडा जिसके अंदर जरसूमा होता है, ये जरसूमा यानी वो सेल जो है दोनों खून के इस हौज में होते हैं और खून के अंदर माँ के जिस्म का वो पूरा जो सत होता है खुलासा होता है। इस खून को ये चूसता रहता है और बड़ा होता रहता है और रहम की दीवारों को चाटता रहता है, खून पीता रहता है और जिंदगी हासिल करता जाता है। माँ का खून पीकर माँ के पेट में बच्चा परवरिश पाता है। ये माँ खाना खाती है, पानी पीती है, खुराक हजम होकर इस अंडे और इसके लिए जो है वो फ्रेश ब्लड तैयार करती है और इस खूनखार सेल को खुराक मुहैया करती है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अब बच्चे की हड्डियां बननी शुरू हो जाती हैं, अब वो और ज्यादा खून चूसना शुरू कर देता है। ऐसे हालात में माँ को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत पेश आती है, क्योंकि इस अरसे में अगर माँ के अंदर कैल्शियम की आयरन की कमी हो जाए तो वो औरत की हड्डियों का गुद्दा उससे अपना अपनी खुराक ले लेता है। औरत को कमी हो जाती है, बच्चा अपनी खुराक लेता जाता है। अब वो हड्डियों का गुद्दा जो है वो लेता है ताकि बच्चे का जिस्मानी ढांचा तैयार हो। ये अजीम जिद्दोजहद का एक कलील हिस्सा है। फिर वजाए हमल का मरहला आता है और ये निहायत ही पुरमशक्कत और करबनाक अमल है। माँ के अंदर इतनी बेपनाह मोहब्बत होती है कि वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ बर्दाश्त करती है और बच्चे के पैदा होते ही वो सारी मशक्कत भूल जाती है और स्टिचेज आए हुए हैं, ऑपरेशन हुआ हुआ है, दर्द दे की तकलीफ बर्दाश्त की है, फौरन चाहती है कि बच्चे को दूध पिलाए, है ना। फिर क्या करती है, अब दूध कैसे बनता है कि दूध जो है उसका खून निचड़ता है, खून में से फिर दूध बनता है। फिर वो अपने दिल दिमाग आसाब की पूरी कुव्वत सरफ करती है, एक तरफ उसको दूध पिलाती है, दूसरी तरफ उन मुशक्कतों को बर्दाश्त करती है, रात का उसका जगाना और फिर उसका खुराक मांगना, फिर उसका बिलक बिलक कर रोना। और ये जो माँ के अंदर मोहब्बत होती है कभी थकती नहीं है, कभी बच्चे से नफरत नहीं करती, उसकी उसको धोती भी है, उसकी रफाए हाजत उसकी पार्टी को भी तो साथ साथ कहती है कि तुझ पे कुर्बान जाऊं। तो तमाम इन मुशक्कतों का सिला क्या चाहती है माँ, कि बच्चा सही सालिम हो, बढ़ता चला जाए, यही सिला चाहती है कि बस बच्चा ठीक रहे और बच्चा जो है वो आगे बढ़ता चला जाए। और ये तवील जुदोजहद और मुशक्कत और कुर्बानी का सिला कोई माँ को दे सकता है? कोई कितनी ही मेहनत करे, कोई कितनी खिदमत करे, कोई कितनी ही जिदोजहद करे, कितनी ही कसीर जिदोजहद करे और उसकी ये जिदोजहद जो है वो कलील जिदोजहद होगी। इसी का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में करते हैं। और ये बात आप याद रखिएगा कि वालदैन के जो हुकूक हैं, अगर कुरान और हदीस के अहकामात को जमा किया जाए तो उनका निचोड़ साथ है। नंबर एक, हर जायज काम में वालदैन की अतात। नंबर दो, मुमकिना हद तक इनकी माली और जिस्मानी दोनों तरह की खिदमत, माली भी और जिस्मानी भी। खाली माल जो है उनकी खिदमत का हक अदा नहीं कर सकता कि कभी कभार कुछ डॉलर भेज दिए या कभी फूल भेज दिए या चीजें ले दी। नंबर तीन, हमेशा उनको इज्जत और एहतराम की नजर से देखना, उनको गाली देना, उनको मुसीबत समझना, उनको कहना ये ठीक नहीं है। नंबर चार, उनसे दिली मोहब्बत करना। नंबर पांच, उनके रिश्तेदारों से उसने सलूक करना, दद्याल ननिहाल। नंबर छह, उनके हक में दुआए खैर करते रहना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। और नंबर सात, उनसे उनकी बददुआ से बचने की कोशिश करना। और अगर कोई अपने माँ बाप की तरफ जो है वो मोहब्बत की नजर से देखता है तो कितना सवाब उसको मिलता है, एक मबरूर हज का। और लोगों ने कहा चाहे वो हर रोज 100 मरतबा देखे, आपने फरमाया हाँ चाहे हर रोज 100 मरतबा देखे, अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत पाकीजा है। और फिर इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि जैसे जो है वो एक शख्स था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा कि मुझसे जो है वो बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, और अब वो जो गुनाह है उसकी तलाफी कैसे हो। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کیا پوچھا تھا؟ آپ ہاں کہ کیا تیرے جو ہے والدین زندہ ہیں؟ اور پھر اس نے کہا کہ نہیں. اور پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ کہ خالہ زندہ ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں. کہا کہ جا اس کی خدمت کر, تو اس طرح تیرے یہ گناہ کا کفارہ بن جائے گا. آپ نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ تیری خالہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. تو کہا جا تو اس کی خدمت کر. تو اس سے بھی کیا بات پتا چلتی ہے کہ والدین فوت بھی ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کریں گے, کیسے کریں گے جب فوت ہو جائیں گے؟ تو فوت جب ماں باپ ہو جائیں تو حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو دنیا میں وہ ہمارے لیے اچھے کام چاہتے تھے نا نیکی کے, ہم وہ کرنا شروع کر دیں, ان کے لیے دعائے استغفار کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جائز وصیتوں کو پورا کریں, اور جو ہے ان کے جو وعدے ہیں ان کو جو ہے وہ پورا کریں. تو بہرحال اصل بات کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اور خاص طور پر ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور اس سلسلے میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے اور جو صحابہ تھے انہوں نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل اگر دیکھیں ہم تو لوگ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ, عام پبلک کے ساتھ, لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے. ان کو بہت دکھ دیتے ہیں, ان کو تکلیف دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ والدین کی بد دعا ایسی ہے جو اپنے بچے اپنے والدین کو ستاتے ہیں, اور اگر والدین ان کو بد دعا دے دیں تو یہ وہ دعا ہے کہ جو دنیا میں قبول ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے وہ منع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے معاف کر دیتا ہے سوائے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے. اس کی سزا اللہ نافرمانی کرنے والے کی موت سے پہلے اس کی زندگی ہی میں اسے دے دیتا ہے. اس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی کیا بات ہے کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کون لوگ کرتے ہیں؟ ایمان لانے والے اور استقامت دکھانے والے اور احسان کے درجے کی نیکی کرنے والے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ اس کا حمل اور دودھ چھوڑنا جو ہے اس میں 30 مہینے لگے, تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ولادت کی کم سے کم عمر, قلیل سے قلیل عمر جو ہے وہ کتنی ہے؟ 6 ماہ ہے. وہ اس آیت سے دلیل دیتے ہیں. اور کیسے کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ پیش ہوا تھا, صحابہ کے سامنے ایک مقدمہ آیا تھا, اور اس مقدمے میں کیا تھا؟ اس مقدمے میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دلیل دی تھی, اور جو مقدمہ تھا مقدمہ یہ تھا کہ ایک عورت جو تھی وہ پریگنٹ ہوئی اور 6 ماہ کے اندر اس کا بچہ پیدا ہو گیا. اب 6 ماہ کے اندر جب بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں میں صحابہ میں جو تھی وہ بحث ہو گئی. ایک صحابی یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ولد الزنا ہے اور اس کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا کیسے کہ ایک مقدمہ تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دیا, قبیلہ جہینا کی ایک عورت, اس سے ایک شخص نے جو ہے وہ نکاح کیا اور شادی کے 6 مہینے کے اندر اس کے پاس صحیح سالم بچہ پیدا ہوا. اس شخص نے حضرت عثمان کے سامنے یہ لا کر معاملہ پیش کیا کہ وہ شخص کہنے لگا کہ 6 ماہ کے اندر اس کے بچہ پیدا ہو گیا, تو آپ نے اس عورت کو زانیہ قرار دیا حضرت عثمان نے, اسے رجم کر دیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب واقعہ سنا تو فوراً حضرت عثمان کے پاس پہنچے اور کہا یہ آپ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ نکاح کے 6 مہینے کے بعد اس کے پاس زندہ سلامت بچہ پیدا ہو گیا, تو کیا یہ اس کے زانیہ ہونے کا کھلا ثبوت نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں. پھر انہوں نے قرآن مجید کی مذکورہ بالا تینوں آیتیں ترتیب کے ساتھ پڑھی, یہی سورت احقاف کی آیتیں, اور سورت بقرہ میں اللہ کا یہ ارشاد کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں اس باپ کے لیے جو رضاعت کی پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہیں. پھر سورت لقمان میں بھی ہے اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. تو سورت بقرہ, سورت لقمان اور سورت احقاف یہ والی کہ اس کے حمل اور اس کا دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگے. تو کہا کہ اب اگر 30 مہینوں میں سے رضاعت کے 2 سال نکال دیے جائیں تو حمل کے 6 مہینے باقی رہ جاتے ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ حمل کی کم سے کم مدت جس میں زندہ سلامت بچہ پیدا ہو سکتا ہے 6 مہینے ہے. اس بنا پر کسی عورت کو زانیہ قرار نہیں دیا جا سکتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ دلیل سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, اس بات کی طرف میرا ذہن بالکل نہیں گیا. آپ نے پھر عورت کو واپس بلوایا اور اپنا فیصلہ بدل دیا. اور جو ہے دیکھ لیں کہ اس آیت سے علماء نے بہت سے قانونی احکامات جو ہیں وہ اخذ کیے ہیں. اچھا یہ تو پتا چل گیا کہ جو ہے وہ ولادت کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے, تو زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ یوں کہا جائے, لیکن نارمل عام طور پہ 9 مہینے ہے. تو اس سے کچھ مہینے اوپر ہو جاتی ہے اور کچھ مہینے نیچے بھی ہو جاتی ہے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں. آگے کیا فرمایا, سورۃ احقاف اور آیت نمبر 15, حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اپنی جوانی کو. اور اشدہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اشد کہتے ہیں جیسے قوت کے معنی اس کے کیے گئے ہیں کہ جب وہ اپنی قوت کو پہنچا. اور قوت کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہے 30 سے 40 سال کا زمانہ جب تدبر تفکر مکمل ہو جاتا ہے, انسان کی قوتیں مکمل ہو جاتی ہیں اور انسان کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا, سوچ کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, یہ زمانہ جو ہے یہ کون سا زمانہ ہوتا ہے؟ یہ بڑا ہی عروج کا زمانہ ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ ہے سن رشد کا زمانہ. تو جب بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے, وبلغ 40 سنۃً, اور وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے. تو کسی کو 30 سال کے اندر رشد مل جاتا ہے, کسی کو 40 سال کے اندر, کسی کو اس کے درمیان. اور بھر 40 سال کا جب کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے علم, عقل, قوت, تدبر, تفکر, ٹھہراؤ, قلب سلیم, سمجھداری, اس کے اعتبار سے اپنے عروج پر اور کمال پر ہوتا ہے. گویا کہ جوانی اور عمر کی پختگی کو ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انبیاء جو تھے ان کو نبی بنایا گیا کس عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. کیونکہ طبیعت کے اندر سلامتی آ جاتی ہے, انسان مادیت سے ہٹ کر بلندی کی سوچ سے غور کرنے لگتا ہے, آفاق کی طرف سوچتا ہے, رب حقیقی کا شعور اس کو آنے لگتا ہے. تو یہ عمر جو ہے یعنی خالق کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے. تو جب وہ 40 سال کا ہوا, 40 سنۃً, 40 سال, قال, اس نے کہا, رب اوزینی, اے میرے رب مجھے توفیق دے, ان اشکرا, کہ میں شکر ادا کروں, نعمت کا, تیرے احسان کا. اور احسان کون سا؟ ایمان لانا, ایمان اور استقامت والا احسان. یہ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کا عقیدہ توحید ہے. تیری اس نعمت کا, اللتی انعمت علیہ, وہ نعمت جو تو نے مجھ پر کی. اور ویسے بھی نعمت لفظ اس جنس ہے, وہ نعمت خاص اور ساری نعمتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جو بھی تیرے انعامات ہیں جو تو نے مجھ پر کیے, اے میرے رب تو مجھے تھام لے. اوزینی آرڈر کا صیغہ ہے, وزعین, وزعین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سنبھال لینا, روک لینا, کوئی گر رہا ہے اس کو تھام لیا جائے, کہ تو مجھے روک لے, تو مجھے تھام لے. ان اشکرا, اور شکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امڑ آنا, ابل پڑنا. اور دراصل شکر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے پھر وہ اللہ کی بندگی کرنے لگے, دل جو ہے منعم کی نعمتوں پر جو ہے وہ شکر گزار ہو, بھر آئے. اور انسان جب اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرے تو دل, دماغ, جسم کے اعضاء, ہر ایک سے شکر کا اظہار ہو. آنکھیں ہیں کہ اللہ کے ذکر پر بہنے لگتی ہیں, دل ہے کہ نرم ہو جاتا ہے, جسم کے اعضاء ہیں کہ عمل کے لیے جھک جاتے ہیں. تو ہر طرح کا شکر, قلبی بھی, زبانی بھی, عملی بھی. تو یہ شخص کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے پکڑ لے, اے میرے رب تو مجھے روک, کس چیز سے روک؟ کہ نعمتوں کو پا کر بہک نہ جاؤں, دولت کے انبار ہیں تو منتشر نہ ہو جاؤں, شیطان کی چالیں جو ہیں اس کے پیچھے نہ چل پڑوں. ایمان تو لے آیا ہوں پھر شرک نہ کرنے لگوں، کہیں بھٹک نہ جاؤں، تو مجھے استقامت دے دے رب اوزینی. تو یہ اس کی پہلی دعا ہے، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ، کہ جو کچھ بھی نعمتیں تو نے مجھ پر کی میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ نعمتوں کو پا کر وہ اللہ کو بھول نہیں چاہتا، وہ اللہ کے احسانات اور کمالات جو ہے ان کو بھلا نہیں دیتا. اور دوسری اس کی دعا کیا ہے، وَعَلَى وَالِدَيَّ، اور جو تُو نے میرے ماں باپ پر کی. اب آپ دیکھیں کہ یہ ایسا نیک ہے، اس کو اپنی ہی نہیں فکر، اپنے ماں باپ کی بھی فکر ہے، اپنی اصل کی، کہ اللہ تعالیٰ تُو نے میرے باپ کو اتنا نوازا، تُو نے میرے والدین کے ساتھ اتنا حسن سلوک کیا، تو میں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف اللہ کا شعور ہے اور دوسری طرف والدین کا، یعنی اللہ کے حقوق کا شعور اور ماں باپ کے حقوق کا شعور. یہ وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور حسن سلوک کے لیے کیا کہتا ہے، اوزینی، اللہ سے رشد کی توفیق مانگتا ہے. اور یہ جو جذبہ ہے نا، یہ تمام دین کی بنیاد ہے. پھر اس کی جو ہے وہ تیسری دعا ہے، اور وہ کیا ہے، وَنْ عَمَلَ صَالِحًا، کہ میں عملِ صالح کروں. اب وہ تیسری دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ایسے کام کروں جو تجھے راضی کرنے والے ہیں، جو تجھے خوش کرنے والے ہیں، تیرے غضب کو نازل کرنے والے نہیں، تیری خوشنودی کو نازل کرنے والے. اب آپ دیکھیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں بظاہر وہ نیک ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں وہ اللہ کو راضی کر دے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ نیت صاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بظاہر وہ نیک لگ رہا ہے کام، لیکن اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، اس میں بدعت ہے. تو شرط کیا لگائی، کہ ایسے نیک کام جو تجھے راضی کر دیں. کتنی خوبصورت بات ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، بس ایک ہی بات ہے کہ تیری رضا چاہیے، تو راضی ہو جا. یہ ہے اصل بات، اخلاص اس نے مانگا. اور یہ ہے اس کی تیسری دعا، وَنْ عَمَلَ صَالِحًا عَمْلِ صَالِحًا تَرْدَاهُ، جو تجھ کو راضی کر دیں. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ اعمال جو اللہ کو راضی کرتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں، کہ ایمان، عقیدہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، قرآن کے مطابق ہوں اور سنت کے تحت ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، خود ہی اپنی تعبیر کر لی کہ ایسے نہیں تو ایسے. اچھا چوتھی اس کی، پھر اس کے بعد چوتھی دعا کیا ہے، ایسا نیک شخص ہے کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بھولتا. ایک طرف والدین ہیں، ایک طرف وہ خود ہے، ایک طرف اللہ ہے، اللہ کو اس نے سارے عمل کی بنیاد بنایا، اور کیا ہے، اب والدین ہیں. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور اصلاح کر میرے لیے میری اولاد میں. وہ خزانوں اور دولت کے مقابلے میں نیک اولاد کو ترجیح دیتا ہے، آنے والی نسلوں میں اللہ کی بندگی چاہتا ہے. اس کو اپنی اور اپنے والدین کی فکر نہیں، اپنی اولادوں کی فکر ہے، نسلوں میں نیکی کی فکر ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بہت سے والدین نیک ہیں، لیکن اب ان کی اولاد میں نیکی نظر نہیں آتی. تو کیا دعا مانگنی چاہیے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو وہ برابر اپنے والدین کی فکر کرنے کے ساتھ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین جو ہیں ان کے لیے بھی جنت ہو، ان کے اپنے لیے بھی جنت ہو، اور ان کی اولاد بھی جو ہے وہ نیک اولاد ہو، اور ان کی نسلوں میں نیکی لکھی جائے. اچھا پانچویں اس کی دعا کیا ہے، کہ دعاؤں کی قبولیت اور منظوری کے لیے وہ ایک سفارش کرتے ہیں. وہ نیک لوگ کیا کہتے ہیں، انی تبتو الیکا، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، میں تیری طرف لوٹ آیا، میں نے معافی کی، معافی مانگی، میں نے تیری طرف رجوع کیا، میرے سارے گناہ معاف کر دے، اب میں نیک بننا چاہتا ہوں. تو یہ سفارش کرتا ہے توبہ کی. اور سفارش کیا ہے، چھٹی دعا کیا ہے، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں نے سر اطاعت خم کر دیا، جو اور مسلمان ہیں اب میں بھی ان میں شامل ہو گیا. تو اب وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ تیری طرف رجوع کیا اور تیرے فرما بردار بندوں میں شامل ہو گیا. تو مرد مومن جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ 6 دعائیں جو ہیں وہ اللہ تعالی سے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ ہم قبول کریں گے ان سے نیک عمل جو انہوں نے کیے، کہ ہم ایسے لوگوں کے بہترین اعمال کو قبول کر لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، دوسرا انعام کیا دیتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ہم تجاوز کرتے ہیں ان کی سیئات میں سے. اور تجاوز کے معنی کیا ہیں، جیم و زے سے اور ان کا صلہ آ گیا، تو معنی کیا ہے، کسی کام کا جائز ہونا، ممنوع نہ ہونا. اور ویسے بھی تجاوز کے معنی آگے نا، تو کسی جگہ سے آگے نکل جانا، مثلا ان کے گناہوں سے اللہ تعالیٰ آگے نکل گئے، ان سے چشم پوشی کر لی، ان کو معاف کر دیا. گناہ تو ہیں، سیئات تو ہیں ان کے نامہ اعمال میں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، کہ ان کی جو سیئات ہے اس سے ہم نے جو ہے وہ تجاوز کیا، ان کو معاف کر دیا، درگزر کیا ہم نے. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہیں. وعد الصدق، سچا وعدہ، یہ مصدر مؤکد ہے. اب اتنا ہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ہم ان کی نیکیوں کو جو بہترین ہیں، احسان کے درجے کی ہیں، ان کو قبول کریں گے، اور جو ان کے پاس برائیاں ہیں ان کو ہم معاف کر دیں گے، یہ جنت والوں میں سے ہیں. اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہے نا، لیکن ساتھ ہی کہا وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے اللہ کا، اور یہ وعدہ جو ہے یہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، وعدہ سچا وہ جو ان سے کیا جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو خاص بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت نمبر 15، کہتے ہیں کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ان کے والدین بھی مسلمان اور ان کی اولاد بھی مسلمان ہے نا. اور یہ اعزاز جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور صحابی کو جو ہے وہ اس طرح نہ مل سکا. یہ ایسے خوش قسمت تھے کہ ان کو، ان کے والدین کو اور ان کی اولاد کو رسول اللہ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، اور صحابہ میں سے یہ خصوصیت کسی اور کو حاصل نہیں ہے، تو اللہ کا ان پر یہ خصوصی احسان ہے. لیکن مفسرین کیا کہتے ہیں کہ ہر ایسا شخص، یعنی یہ آیت کا حکم عام ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہیں، لیکن ہر نیک شخص اس سے مراد ہے جو اپنے والدین، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے فکر کرتا ہے. اچھا میں اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو دیکھیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اعمال ملے جلے سے ہیں، امید بھی لگتی ہے اور ایک دھڑکا اور غم بھی لگتا ہے کہ اتنی برائیاں اور اتنے گناہ اور بہت سی زندگی جو غفلت سے میں گزر گئی. اب یہاں پہ ہمیں اس کا علاج پتا چلتا ہے نا، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور ہماری سیئات سے درگزر کرے، تو ہمیں یہ آیت نمبر 15 والا کردار اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اور یہ سورۃ احقاف میں جو مومن کا کردار ہے، ایمان اور استقامت، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تو جنت ملے گی. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ اس کے ہٹ کر نہیں کرتا. اب دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے، والذی قال لوالدیہ، اور دوسرا کردار کون سا ہے، وہ شخص جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، کہ تم دونوں کے لیے اف ہے. اور اف جو ہے اس کے معنی کیا ہے، آپ پہلے بنی اسرائیل میں پڑھ چکی، اف کہتے ہیں ناخن کے تراشے کو، اف کہتے ہیں کان کے میل کو. تو گویا کہ اف جو ہے بہت ہی حقیر سی چیز کو کہتے ہیں نا، یوں دیکھیں تو بڑی معمولی سی بات کو کہتے ہیں. تو اب یہ جو کردار ہے، یہ جو دوسرا کردار ہے، یہ اپنے والدین کے ساتھ خدمت اطاعت کرنے کی بجائے ان کو اگر اوف بھی کہتا ہے، یعنی اپنی زبان سے ہی کہتا ہے کہ اوف تم نے تنگ کر دیا، ذرا سا بھی ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو کیا ہے کہ یہ بد سلوکی ہے، یہ بد زبانی ہے. لکما ان دونوں کو, اور یہ ان کا قابل نفرت انداز بتایا جا رہا ہے. دوسرا کردار اس کا قابل نفرت انداز. اور والدین کون سے ہیں؟ والدین ہیں اس کے نیک, لیکن افسوس کہ وہ ایسے بدقسمت ہیں کہ اولاد نیک نہیں ہے. کتنے والدین ایسے ہیں کہ خود نیک ہیں لیکن اولاد غلط راستے پہ چل رہی ہے, غلط راہوں پر ہے, برائیوں کی دلدل میں ہے, بحریت کی طرف ہے, مادیت کی طرف ہے, عشق کی طرف ہے, شراب کی طرف ہے, نائٹ کلب کی ہے, کسی غیر مسلم کے عشق میں جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے. اور بعض بچے نماز نہیں پڑھتے, بعض قرآن کی طرف آنا نہیں چاہتے, بعض مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے, اور والدین ان کو ڈراتے ہیں کبھی اللہ سے کبھی آخرت سے. اب بچے کیا کہتے ہیں؟ اتائے داننی, کہ تم دونوں ڈراتے ہو مجھ کو. وعدہ اس کے معنی یہ ذویل ازداد میں سے ہے نا, ایک اچھا وعدہ بھی ہوتا ہے اور دوسرے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وعید ہے نا, وعید دینا کسی کو ڈرانا. تو کیا تم مجھے ڈراتے ہو؟ تائے دان ہے نا, تو کیا تم دونوں ڈراتے ہو مجھ کو؟ ان اخرجا, کہ میں نکالا جاؤں گا کہاں سے؟ قبر سے, کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ کیا آپ ہر وقت موت آخرت قبر کی بات کرتے ہیں؟ وقد خلت القرون, اور حالانکہ گزر چکے ہیں. قرن کی جمع قرون, اور مراد ہے بہت سے گروہ, من قبلی مجھ سے پہلے, کہ بہت سے لوگ بہت سی قومیں مجھ سے پہلے مر چکے ہیں, کوئی بھی زندہ نہیں ہوا, اور آپ کہتے ہیں کہ پھر زندہ ہوں گے, آخرت قیامت آئے گی. وہما یستغیثان اللہ, اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں. اور غیث بھی ہو سکتا ہے روٹ, اور غوث بھی ہو سکتا ہے روٹ. اور وہ دونوں فریادیں کرتے ہیں, دعائی دیتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ سے فریاد کرتے ہیں. ویلک آمین, ویل جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو یہ لعنت کے لیے لفظ آتا ہے, جہنم کی وادی کا نام بھی ہے, لیکن یہاں پہ دل سوزی, شفقت اور درد مندی کے لیے آیا. ویلک آمین, تیری بربادی, تیرا ستیاناس, تو میری بات مان جا. اے میرے بچے, اے میرے جگر کے ٹکڑے, کاش کہ تو میری بات مان اور ایمان لیا. ان وعد اللہ حق, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. والدین جو ہیں بچوں کو ڈراتے ہیں ان کی بدسلوکی پر, ان کے آنسو بہتے ہیں, ان کا دل زخمی ہوتا ہے, بچے زیادتی کرتے ہیں, پھر بھی پلٹ پلٹ کر والدین بچے کے پاس جاتے ہیں اور بچے کو سمجھاتے ہیں. ان آیات میں ان والدین کی منظر کشی کی گئی ہے, ان کے کردار کی, جو بچوں کے برے رویے کے بعد بھی بچوں کو سمجھاتے ہیں. ایسے بچے جو مادر پدر آزاد زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, جو والدین کو بے وقوف سمجھتے ہیں, پھر بھی والدین جو ہیں پلٹ پلٹ کر سمجھاتے ہیں, اور کبھی دوسروں کو کہتے ہیں کہ میرے بچے کو سمجھائیں, آپ دعوت دیں, شاید آپ کی بات مان جائے. کبھی راتوں کو اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں, اور وہ ایک ہی ان کے دل کی دھڑکن ہوتی ہے کہ اللہ میرے بچے صراط مستقیم پر آ جائیں اور نیک بن جائیں. تو اب یہاں پر ان کا کردار بتایا جا رہا ہے. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ وَيْلَكَ آمِن اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ, اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ؟ قیامت آئے گی, حساب کتاب ہوگا. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر سطریں پہلی. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہ یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. تو والدین کا سمجھانا بچے پر کچھ بھی اثر نہیں کرتا, اور بچہ جو ہے وہ والدین کی جانساری, وفا شیاری, ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس پر پانی پھیر دیتا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے, ناراض ہوتا ہے, ڈانٹتا ہے اور ان کو دھتکار دیتا ہے. تو اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ کہ ایسا بدبخت ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن, اے والدین آپ ہمیں سنانا چاہتے ہیں, ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں, یہ تو پرانے زمانے کی سطریں ہیں, یہ تو پرانی کہانیاں ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ کہ وہ بدتمیزی کرتے ہیں, بچے جو ہیں مذاق اڑاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہیں دو کردار جو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھے ہیں سامعین کے، ایک ہے ایمان اور استقامت والوں کا کردار، رب زینین اشکر نعمت اکلتی انمتا علیہ والا والدیہ، اور دوسرا یہ کردار ہے. تو ایک کردار تھا سرداران قریش کا، اور وہ بھی یہی کردار تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر ایمان لانا کوئی اچھی چیز ہی تھا تو یہ چند نوجوان اور چند غلام ہم پر کیوں بازی لے گئے، ہے نا؟ اہل مکہ کا بھی یہی کردار تھا، اور بہت سے مسلمان جو والدین ہیں ان میں سے بعض کی اولاد کا بھی یہی کردار کہ وہ کفر کا ساتھ دینے والے بن گئے تب بھی اور آج بھی. اولئک الذین حق علیہم القول، یہ ہیں وہ لوگ کہ حق ہو گیا ان پر قول. اب اللہ رب العزت جو ہیں یہ اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچ ہو گیا. فی اممن، گروہوں میں، اور گروہ کون سے؟ کہ بہت سے گروہ جیسے جو کہ پہلے گزر گئے، امت کی جمع ہے نا امم، تو بہت سے گروہ جو گزر چکے، قد خلط گزر چکے، من قبل میں ان سے پہلے. اور وہ گروہ کون سے تھے، کن لوگوں پر مشتمل تھے؟ من الجنی والانسی، انسانوں اور جنوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو مانتے نہیں ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی ایسی باتیں ہوتی رہی، لیکن اللہ کے عذاب کا فیصلہ ان پر چشمہ ہو چکا. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے، جو قومیں اسی طرح کی تھیں، یہ بھی انہی میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا خاسرین، یہ بڑے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں، یہ فلاح پانے والے نہیں ہیں، گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اور یہ جو دونوں گروہ ہیں، والے کل لن، اور ہر ایک کے لیے، کل کا لفظ اچھا کردار جو ہے اس کے لیے بھی آیا ہے اور برے کے لیے بھی آیا ہے، برے کے لیے بھی آیا ہے. ہر گروہ جو ہے درجات ان کے لیے درجے ہیں، میں معاملو جو انہوں نے عمل کیا. وَلَيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو مومن اور کافر دونوں کو ان کے عمل کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا. مومن کے لیے مراتب عالیہ، درجات اعلیٰ، کافر جہنم کے درکات میں ہوں گے، پست ترین درجوں میں ہوں گے. گناہگار کو جرم سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جو نیکوکار ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، کیا کریں گے کہ اس کو اس کی نیکی کا جو بدلہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ بڑھا چڑھا کر دیں گے، جیسی نیت تھی، جیسے اس کے اعمال تھے، جیسا اس کا اخلاص تھا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. تو ظلم نہ کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو خیر ہے، خیر کرنے والے کو یہ نہیں کہ نیکی میں کمی کر دی جائے، اور جو شر کرنے والا ہے اس کے شر میں کوئی کمی کی جائے. جو جس نے جتنا کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، شر کرنے والے کو بڑھا کر نہیں دیں گے شر کی سزا، نیکی کرنے والوں کو بڑھا چڑھا کر دیں گے، وفا کی جائے گی. پھر جو برا کردار ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں جو کفر کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں وَيَوْمَ يُورَدُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس دن لائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کہاں پہ؟ النار، آگ پر. تو یہ اور ادونا کے معنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ یعذبون کے ہیں، کہ ان کو عذاب دیا جائے گا آگ میں، یعنی جہنم میں. جہنم کا ایک نام نار بھی ہے، النار، کیونکہ آگ وہاں پہ جو ہے ایسی آگ ہے کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو انہیں، کافروں کو، آگ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. تو آگ جو ہے کیوں؟ نار اللہ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافدہ. تو متکبر کی سزا کیا ہے؟ النار. کبر دل کے اندر ہوتا ہے نا، تو پھر انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اعراض کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ حد درمی اختیار کرتا ہے. اس کی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. تو اب کیا ہے؟ آگ دلوں کو جا کر چھوئے گی، وہ آگ پر لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. تو عقیدہ آخرت کے بارے میں کافر ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ یہ پرانا عقیدہ ہے، ضدی لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، تو عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور توحید کا انکار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے پھر کیا کہا جائے گا، اذهبتم، طیباتکم. ذہبہ کا مطلب ہوتا ہے جانا اور اذہبہ کا مطلب ہوتا ہے لے جانا, لے لینا. اذہب تم طیباتکم, تم نے جو ہے وہ اپنی طیبات جو تھی وہ لے لی. تو طیب جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ طیب کے معنی ہے کہ تم نے جو بھی کام دنیا میں اچھے کیے تھے اس کا بدلہ دنیا میں نعمتوں کی شکل میں تمہیں دے دیا گیا ہے نا. تو جو بھی تمہاری نیکیاں تھیں, جو بھی تمہاری کوششیں تھیں, تو اپنے حصے کی کوششوں کا بدلہ دنیا کی نعمتوں کی شکل میں تم نے جو ہے وہ کیا کیا, پورا کر لیا. اب تمہیں نہیں کچھ بھی ملنے والا, اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اذہب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, یہ بڑی سخت آیت ہے. ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے. وستمتعتم بہا, اور اس سے خوب فائدہ اٹھا چکے. ہے نا, متاع کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا فائدہ اٹھانا. اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ متاع کہتے ہیں, اور اس متاع کو انہوں نے کیا کیا, استمتعتم, ہے نا, استمتعتم کہ تم جو ہے وہ دنیا کی زندگی میں تم نے جو ہے وہ لطف اٹھا لیا. اور کیوں تم نے دنیا ہی مانگی اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا اور آخرت کی فکر ہی نہ کی, اور آخرت کے بارے میں تم نے یہی کہا کہ ما ھذا الا اساطیر الاولین, قرآن کے بارے میں تم نے یہ کہا, والدین کو تم نے یہ کہا, اف لکما اتعدانینی اخرجا وقد خلت القرون من قبلی. تو اصل بات کیا ہے کہ اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ. آج تمہیں جزا دی جائے گی ہون کا عذاب, ذلت کا عذاب. آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا. کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اس وجہ سے کہ تم زمین میں کبر کرتے تھے بغیر حق کے. کبر ہوتا ہی بغیر حق کے ہے, پھر آ گیا بغیر الحق, مزید یہ تاکید ہے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ, اور اس وجہ سے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. اور میری پیاری بہنوں, مومن جو ہے وہ کیسے سوچتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابراہیم کہتے ہیں, ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صوم سے تھے, روزہ رکھا ہوا تھا. شام کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا, افطاری کا وقت تھا, تو کھانے کی نعمتیں دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رونے لگے, کہنے لگے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور وہ مجھ سے اچھے تھے, اور ان کو ایک ایسی چادر میں کفن دیا گیا کہ اگر سر کو ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے رہ جاتے, اور اگر پاؤں کو ڈھانپا جاتا تو سر ننگا رہ جاتا. اور حمزہ بن عبد المطلب, ان کی بھی اسی دن شہادت ہوئی, وہ بھی مجھ سے اچھے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو آسودگی اور فراوانی دی گئی, اور ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی سے ہمیں دنیا ہی میں نہ مل جائے. پھر اس کے بعد وہ رونے لگے, اور وہ اتنا روئے, اور وہ اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھایا. یہ بخاری کی روایت ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو افطاری تھی نا, ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت پیش کیا گیا, اور وہ رونے لگے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں جو نعمتیں دے دی گئیں کہ اس شکل میں تو نہیں مل گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ برے لوگوں کو کیا کہیں گے, اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, کہ تمہیں تمہاری جو بھی تم نے, جو کافر ہے جو کوشش کرتا ہے اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے نا. اور ان کے بیٹے پتہ کیا کہتے ہیں, وہ اتنا روئے کہ انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا. اور میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ ہم ذرا سی نیکی کرتے ہیں, ذرا سی چھوٹی سی, ہم کیا کہتے ہیں, ہم تعریف چاہتے ہیں, ایڈمائر, لوگ ہماری تعریف کریں, ہماری توصیف کریں, ہمارا شکریہ, تھینک یو چاہتے ہیں. ہم ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے کرسی نہیں ملی, हम डिग्री चाहते हैं, हम सर्टिफिकेट चाहते हैं, हम जो है अथॉरिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी नेकियों का बदला जितनी भी हमारे अमले सवाले हैं ना, बस दुनिया में हमें मिल जाए। बल तो सेरून अल हयात दुनिया वल आखिरा तो खैर व अबका। याद रखिएगा दुनिया मिजरतुल आखिरा, याद रखिएगा दुनिया नकद है और आखिरत उधार है। आइए जो भी नेकियां करें, जो भी अच्छे काम करें, उसको अल्लाह के लिए जो है वो महफूज कर ले, अल्लाह के पास जमा करवा दे बैंक बैलेंस। दुनिया में नहीं हिसाब करें, उनको गिन गिन के ना रखें, भूल जाए नेकी करके। और गुनाह को इसलिए याद रखें कि हमने गुनाहों की अल्लाह से माफी मंगवानी है, अल्लाह से हम माफी मांगेंगे और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। तो यही है बात। और मुझे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का ये वाकया बहुत याद आता है। जब भी कोई तारीफ कर दे, कोई शाबाश देना चाहे, दुनिया में कोई छोटी मोटी नेकी के बदले कोई इनाम देना चाहे, तो दिल जख्मी हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि ये जो मेरे साथ ये कोई ये जो हुस्ने सलूक करना चाह रहा है, छोटी सी मुन्नी सी जरा सी हकीर सी कोशिश जो की है, कहीं मुझे दुनिया में तो इसका बदला नहीं मिल जाएगा? पैसे की शक्ल में शाबाश देना, जेवर तोहफा तहाइफ किसी भी शक्ल में। तो अंबिया ने दुनिया नहीं मांगी, वो क्या कहते थे, मा अजरिया इल्ला अल्लाह। और आज किसी की कमी है, इसलिए ना दावा असर करता है ना तकरीरें असर करती हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता करे। और दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि अजाब अल हून है, बिमा कुन तुम तस्तकबिरून फिल अर्दी बिगैरिल हक व बिमा कुन तुम तफसुकून। और अपने अंदर से किब्र को खत्म करना है। और किब्र क्या है, सब मिलकर बोले, किब्र क्या है, बतरुल हकी व गमतुन नास, है ना, ना अल्लाह का हक अदा करना ना अल्लाह के बंदों का हक अदा करना। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बेहतरीन मुसलमान बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।